الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد لرا علاني اپنی مخلوق کو تقسیم فرمایا اور جس طرح اس نے گورے چٹے اور سیاہ رنگت کے افراد میں تقسیم فرمائی اسی طرح اس نے ایمان اور عقیدے میں بھی تقسیم فرمائی اور یہ فرمایا کہ فمنہم اور کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں حقت علیہم الضلالہ گمراہی ان لوگوں کے لیے ثابت ہو گئی اور پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وزدناہم ہدا اللہ نے ان کی ہدایت میں ایمان کی قوت میں اور عقیدے کی طاقت میں اضافہ فرمایا اور اللہ تعالی نے کسی پہ کوئی جبر نہیں کیا کہ تم ضرور کافر ہو گے اور اللہ نے کسی پہ جبر نہیں کیا کہ تم دنیا میں جا کر کفر اختیار کرنا حتیٰ کہ تم مر جاؤ اور اللہ نے اسی طرح ایمان پر بھی جبر نہیں کیا کہ تم ضرور مومن ہوگے اور تم نے ایمان پر مرنا ہے لیکن اللہ کے علم میں ہے اور جو اس کا علم ہے اور یقیناً اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں اور اس کا علم اس کی نہایت جلیل القدر صفات میں سے ہے اس کے مطابق اس نے لکھ دیا کہ یہ بچہ اب پیدا ہو رہا ہے اور 70 سال کے بعد فلاں سیکنڈ اور فلاں منٹ میں یہ مر جائے گا اور اس وقت اس کا دین یہ ہوگا اسی لیے فرمایا ہے کہ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ تم میں کچھ لوگ مومن ہیں کچھ لوگ کافر ہیں اور اسی لیے فرمایا ہے کہ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ تم میں سے جس کا جی چاہے ایمان لے آئے جس کا جی چاہے کفر کرے اور اگر تیرا پروردگار جبر کرنے والا ہوتا تو سب کوئی مسلمان بنا دیتا اگر سب مسلمان ہو جاتے تو امتحان باقی نہ رہتا اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اگر تم دنیا کی دولت اور اس چکر میں پڑو لَمَنْ يُكْفَرْ بِالرَّحْمَانِ تو جو خدا کا جتنا بڑا نافرمان ہوتا جتنا بڑا کافر ہوتا ہم اسے اتنا کچھ دے دیتے کہ وہ جن سیڑھیوں سے گھر میں چھت پر جاتا ہے وہ بھی چاندی کی ہوتی اور سونے سے اپنے گھر تعمیر کر لیتے اگر ہمیں یہ نہ آتا کہ یہ تھوڑے بہت جو مسلمان ہیں یہ دنیا کی لالچ میں کہیں کافر ہی نہ ہو جائے اس لیے اللہ نے عقیدے کو بھی واضح کر دیا کفر کو بھی واضح کر دیا ایمان کو بھی واضح کر دیا اور اس نے اپنی پاک کتاب میں لوگوں کو دعوت دی کہ تم آؤ اسے پڑھو اور دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا احکامات نازل فرمائے ہیں کوئی نہیں پڑھتا یہ اس کی اپنی مرضی ہے وہ کسی پہ جبر نہیں کرتا کہ تم ضروری پڑھو، وہ کہتا ہے مرضی ہے تمہاری، اور یہ امتحان ہے، اس لیے آزادی بھی ہے، اس لیے اللہ کا وہ جبر جو فطرت میں نافذ ہوتا ہے. پچھلے جمعے کو یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کا وہ جبر جو فطرت میں نافذ ہوتا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے، وہاں پر حل صبر کرنا ہے، اور اللہ کا جبر اگر ہدایت میں آئے تو وہاں اس کا مطلب ہے دعا مانگنا اور اللہ کی راہ پہ چلنا. ہم سب ہدایت کے نظام میں مختار ہیں، اور جبر کے نظام میں ہم مجبور ہیں. کسی سے نہیں پوچھا جاتا کہ تمہیں مرد پیدا کیا جائے یا عورت. سیلاب آتا ہے، خدا کسی سے نہیں پوچھتا کہ کس بستی کو غارت کرنا ہے اور کس کو امن دینا ہے. زلزلہ آتا ہے، کون مرے گا کون جیے گا، یہ سب فطرت کا جبر ہے، اور فطرت کے جبر میں انسان کے پاس کوئی راہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ صبر کرے اور اللہ کے فیصلے پر چپ ہو جائے، جد و جہد کرے، سیلاب کا مقابلہ کرے، زلزلے کے اثرات کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اور رات اور دن یہ خدا کا جبر ہے، نہ ہم رات کو دن کر سکتے ہیں، دن کو رات کر سکتے ہیں. اس جبر اور قدر کے فلسفے کو علامہ اقبال نے خوب سمجھا. انہوں نے کہا تو شبہ فریدی چراغ فریدن، تو نے رات بنائی تھی اور انسان نے چراغ بنا کے تجھے دکھایا کہ تیرا جبر یقیناً ہے، لیکن ہم جس حد تک اسے کم کر سکتے ہیں ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہم بھی کریں گے. وہ خوش ہوا اور اس نے نہیں روکا، اس نے لوگوں کو اجازت دی، سراہا، ابھارا اور کہا یہ کام کرو. اس لیے جو لوگ بھی ہدایت کی راہ پر عمل کرتے ہیں انہیں آزادی، اور جو جبر کے خلاف، فطری جبر کے خلاف لڑتے ہیں انہیں بھی آزادی. اور کا بنیاد صرف یہ ہے کہ لننظر کیف تعملون، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزاری. یہ اتنا مشکل سوال ہے کہ یہ سوال موت کے وقت بھی کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان سے مرتے ہوئے ہمارے فرشتے پوچھیں گے کہ فیما کنتم، کس نظام کے تحت زندگی گزار کے آئے ہو، اس نظام کو تم بتاؤ. حکومتوں کے جبر کے نظام میں، کفر کے نظام میں، غیر منصفانہ معاشرے میں، اس سوسائٹی میں جہاں پر تعلیم نہیں تھی، اس ملک میں جہاں پر انصاف نہیں تھا، جہاں پر تابعین رحمہ اللہ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اور سعید رحمت اللہ علیہ کو پوری امت جانتی تھی، وہ اتنے متقی اور پرہیزگار آدمی تھے. اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مدینہ منورہ میں تابعین میں ان سے کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، سب سے اچھے تابعی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مجلسوں میں بیٹھنے والے، ان کی باتیں سننے والے. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ سے وہ سرکاری جو آدمی تھا اس نے چاہا کہ حضرت کوئی وزارت لے لیں، کچھ لے لیں. تو انہوں نے کہا سناؤ. یہ عبد الملک جو تھا بنو امیہ کا، یہ اور سعید اکٹھے پڑھتے بھی رہے تھے. عبد الملک کو اچھی طرح پتا تھا کہ وہ کس درجے کے آدمی ہیں. تو انہوں نے کہا سناؤ بنو امیہ کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو. اب سپاہی انہیں کیا کہتا، چپ رہا. انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ بنو امیہ کے کتے دودھ پیتے ہیں اور دیسی گھی کھاتے ہیں، اور بنو امیہ کی پبلک فاقے کرتی ہے، میں جانتا ہوں کون سی حکومت چل رہی ہے. حضرت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کیا آپ عرفات میں، حج میں جب لوگ سب جمع ہوتے ہیں، آپ بنو امیہ کی حکومت کے خلاف دعا مانگتے ہیں اور خدا کا واسطہ ہے حکومت کو بد دعائیں دینا، آپ چھوڑ، ہم جانتے ہیں آپ کس مقام کے بزرگ ہیں. انہوں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تمہیں جس نے بھیجا ہے اسے غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ بات بالکل سچ ہے کہ میں بیت اللہ کا سفر جب بھی کرتا ہوں تو ہاتھ اٹھا کے بنو امیہ کے لیے بد دعائیں کرتا ہوں. لیکن انہوں نے کہنا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، میں تو مسجد نبوی میں ہر نماز کے بعد ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مرتے وقت آپ سے بھی مجھ سے بھی ہر ایک سے پوچھیں گے فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ کالو کنا مستضعفین فی الارض، کہیں گے اللہ اس زمین میں جہاں کے نظام پر ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا. اللہ نے کہا فرشتے ماریں گے تمہاری پیٹھ پہ، برسائیں گے کوڑے اور تمہارے چہروں پر تھپڑ، اور کہیں گے کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ ہم میں سے ہر ایک کو یہ جواب دینا ہے، سوچ کے رکھے. اور یہی سوال پھر قبر میں ہوگا، اور جب قبر میں ہوگا تو فرشتے کہیں گے ما تلیت ولا دریت، تو نے اللہ کی پاک کتاب بھی کبھی نہیں پڑھی، تو سمجھتا کہ خدا نے تجھے کیا کہا ہے؟ ولا دریت، اور عقل سے بھی کام نہیں لیا کہ اس معاشرے میں زندگی گزار کے آئے جہاں کوئی بھی اللہ کے دین کی بات نہیں تھی. ما تلیت ولا دریت، نہ تو نے تلاوت کی اور نہ تو نے عقل کی زندگی گزاری. اور پہلا گرز اس کے سر پہ ماریں گے فرشتے، اور اتنا نیچے چلا جائے گا کہ زمین سے تیل نکل آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ہو جائے گا، اللہ پھر اسے پیدا کرے گا، پھر فرشتے ماریں گے. یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ تم نے زندگی کہاں گزاری. اس لیے سب سے بڑی چیز انسان کا عقیدہ ہے، کس کس عقیدے کے ساتھ اس نے زندگی گزاری. جنت عقیدے کا اجر ہے، اعمال کا نہیں. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اس لیے ہمارے بچے جو کہتے ہیں نا کہ اس نے بجلی پیدا کی اور اس نے فلاں کیا اور وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کیوں رہے گا، ہم کہتے ہیں بیٹے جنت جو ہے وہ عقیدے کا ثواب ہے، اعمال کا ثواب نہیں. جنت جو ہے وہ عقیدے کے نتیجے میں آتی ہے، اعمال کے نتیجے میں نہیں. اعمال اور چیز ہے، عقیدہ اور چیز ہے. عقیدہ یہ ہے کہ خدا ایک نہیں ہے، اور اعمال اس کے تولو تو وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ہیں. ساری زندگی اس نے غلط کام نہیں کیا، لیکن اس کے نتیجے میں اس کو جہنم کے عذاب میں کمی مل جائے گی. اس کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ اللہ اسے ایمان دے دے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جس چیز کا نام جنت ہے وہ عقیدے کا اجر ہے، وہ عقیدے کا صلہ ہے، اعمال کا نہیں. اگر اعمال کا صلہ ہوتا تو اسے بھی جنت ملتی، اور اگر عقیدے کا صلہ نہ ہوتا تو فاسق فاجر مومن بالآخر جو جنت میں جائے گا یہ بھی نہ ہوتا. اس لیے کہ اسے کوئی نیک اعمال دنیا میں کیے نہیں. لیکن اللہ بتاتا ہے کہ اگر اس کا ایمان محفوظ تھا موت کے وقت وہ جنت میں جائے. اس لیے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے، بڑے دانا آدمی تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پھوپھی زاد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، اتنے لوگوں کی حج میں خدمت کی. حاجی جب آتے تھے 1000 اونٹ میں حاجیوں کو دیتا تھا کہ لے جاؤ اور مفت سفر کرو خدا کے گھر کے لیے. تو آپ نے اسلم تعالی ما اسلفتا، یہ جو اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق بخشی ہے کہ ان تمام نیکیوں کو قبول کر کے ہی اللہ نے تمہیں صلہ دیا ہے، تو اعمال صالحہ کے نتیجے میں ایمان میں بھی قوت آتی ہے، اور کبھی کفر ایمان میں بدل جاتا ہے. لیکن جنت جس چیز کا صلہ ہے، جس چیز کا ثواب ہے، جس چیز کا نتیجہ ہے، وہ ایمان، اور ایمان کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی آج کل لوگوں کو یہ ہو گئی ہے، اور گمراہ ہے وہ شخص جو یہ تلقین کر رہا ہے کہ ایمان صرف پانچ چیزوں کا نام ہے. میرے بھائی اسے غور سے سنو، گمراہ ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایمان پانچ چیزوں کا نام ہے، اور گمراہ ہیں وہ لوگ جو اس کی بات پر بغیر سوچے سمجھے کسی سے پوچھے عمل کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایمان نام ہے اللہ پر ایمان لانے کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا، فرشتوں کو ماننے کا، کتابوں کو ماننے کا، آخرت کو ماننے کا، اور اللہ اللہ کا. حالانکہ عقیدہ صرف یہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اللہ تعالی پر، اس چیز پر اللہ نے جو ان پہ نازل کی ہے، اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے جن پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. ہمارا ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، اللہ کا ایمان اور عقیدہ سب ایک ہیں. اللہ جانتا ہے کہ وہ ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے درخواست کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ میں اسی عقیدے پہ موت چاہتا ہوں جو تیرا اپنا عقیدہ ہے. اللہ جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے اس نے نازل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں، یہ اس نے نازل کیا، وہ خود بھی جانتے تھے، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. ہمیشہ اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ اس چیز پہ موت دے جو تیرا عقیدہ. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، بما انزل الیہ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر. کل آمن باللہ، ہر ایک اللہ پہ ایمان لائے، ملائکت ہی اور اس کے فرشتوں پر، وہ کتب ہی اور اس کی کتابوں پر، رسل ہی اور اس کے رسولوں پر، ہر ایک. یہ چار پانچ چیزیں اللہ نے قرآن میں گنوائی، اور کہیں الگ الگ اور کہیں ایک ہی بار اس کا تذکرہ کر دیا ہے. اب وہ گمراہ آدمی یہ کہتا ہے کہ بس یہ ایمان، مطلب یہ ہے کہ جو چیز قرآن سے ثابت ہے عقیدے میں وہ تو ہے، اور جو چیز ثابت نہیں ہے وہ عقیدے میں شامل نہیں ہے. اور اس سے بڑی بات کو کہتے ہیں کہ عقیدے کی بنیاد صرف قرآن ہے، حدیث عقیدے کی بنیاد نہیں ہو سکتی. ہم عرض کرتے ہیں کہ اگر حدیث عقیدے کی بنیاد نہیں ہو سکتی تو قرآن نے کسی ایک آیت میں صاف صاف یہ کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرآن میں کسی ایک آیت میں اللہ نے یہ عقیدہ بیان کیا؟ جب قرآن ہی بنیاد ہے تو ہمیں کیا ضرورت پیش آ گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سب سے بڑا، سب سے اچھا، پیارا نبی مانے؟ قرآن نے کہا کہا ایک آیت اس میں سے لا دو. اللہ یہ کہتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں رسول جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، اللہ نے ایک سے ایک کو بڑھایا ہے، ایک سے ایک پر فضیلت دی ہے، ایک کم درجے کا، ایک اس سے زیادہ درجے کا. منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، جن سے کلام کیا ہے خدا نے وہ بہت بڑے مرتبے کے ہیں. جیسے اللہ نے کلام کیا آدم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رفع بعض درجات، ان میں سے کچھ کے درجے ہم نے بڑھائے ہیں، لیکن اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اور سب سے افضل اور اعلی نبی ہیں. قرآن کی آیت میں واضح طور پر بتاؤ. یہ استنباط اور نتیجے اور تفسیریں تو ہمارا دماغ ہے نا، قرآن نے کہا تھا. حدیث کو نہیں ماننا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پر میں پھر اس کا بھی حدیث کا سہارا پھر ماننا پڑے گا. اور بہت سی چیزوں کو. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے نبی تھے, عقیدے میں ہے کہ کسی ایک شخص کی جو نبی ہے نبوت کا انکار کفر ہے. ہمیں بتائیں پورے قرآن میں کہیں ایک جگہ اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کے متعلق کہ وہ میرا رسول ہے؟ کہیں بھی؟ بولو قرآن کو جا کے 100 دفعہ بھی اس کا ترجمہ اور براہ راست عربی میں پڑھو. یہ جو لوگ گھنڈورا پیٹ رہے ہیں نا کہ عقیدے کی بنیاد صرف قرآن ہے اور حدیث نہیں, وہ بتائیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ خدا نے کیا کہا. اللہ نے بس یہ کہا ہے کہ میں زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. ہدایت نبیوں کو بھی آتی ہے, ہدایت ولیوں کو بھی آتی ہے, ہدایت فرشتوں کو بھی دی جاتی ہے, ہدایت بہت سو کو دی جاتی ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ اس نے ہدایت دی. وہی اگر معیار فرض کر لو بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوحینا الی امی, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی, ہم نے کہا اپنے بچے کو اس طرح دریا میں بہا دے. اگر وحی پھر کہنی ہے تو مریم کی طرف بھی وحی آتی تھی, پھر مسئلہ کیا ہے؟ اگر حدیث کو نہیں ماننا تو صرف قرآن کی بنیاد پہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ثابت نہیں ہوتی. حتیٰ کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد میں نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے نائب بنایا. اللہ نے بس یہ کہا ہے کہ فرشتوں کو ہم نے کہا کہ اپنا نائب بنانا چاہتے, ہو گیا نائب. پھر کیا ہوا؟ اگرچہ یہ بات گمراہی کی ہے لیکن مفسرین کہتے ہیں جو بھی نائب خدا کا بنا انسان بنا. پہلا انسان کون سا بنا؟ ڈارون کی تھیوری, یہ اور فلاں یہ اور فلاں. ڈائریکٹ خدا نے کہیں کہا ہو کہ آدم علیہ السلام میرے نبی, کچھ بھی. اگر قرآن ہی بنیاد ہے عقیدے کی, صرف قرآن بنیاد ہے اور حدیث نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں کہ تم میرے حوض پر آؤ گے, اور فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو حوض دیا جائے گا اور ہر نبی اپنے حوض پر کھڑا ہو کے اپنے امتیوں کو پکارے گا اور کہے گا آؤ میرے حوض پہ مجھ سے پانی پیو, آؤ میرے حوض پہ. اور تم دیکھو گے کہ کسی کے حوض پہ ایک آدمی پہ گیا اور ایک آدمی گیا اور کسی کے حوض پہ چند آدمی, اور میرے حوض پہ تم لوگ آؤ گے اس کثرت سے کہ آسمان کے ستارے کم ہیں اور تمہاری تعداد زیادہ ہوگی. اور فرمایا تمہیں معلوم ہے میں میرے حوض سے جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا قیامت کے پورے دن میں جب شدید تپش ہوگی اسے پھر پیاس نہیں لگے. وعدہ فرما کے گئے بعض لوگوں سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے وعدہ فرمایا تھا, میں انس تیرے حوض پہ آنا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا تم تو حوض پہ ملو گے. پورے انصار جتنے مدینہ منورہ میں ہزاروں کے حساب سے انہیں بٹھایا اور انہیں فرمایا کہ اثر تم من بعدی, میرے بعد حکومتیں بنیں گی, لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملیں گے, تو تم کیا کرو گے اگر تمہیں عہدے نہ ملے اور تمہارا حق نہ ادا کیا گیا؟ کہ اللہ کے رسول تلوار کس دن کے لیے ہم جبرن اپنے عہدے لے لیں گے. فرمایا نہیں, کوئی عہدہ نہیں لینا, کسی بحث پہ نہیں پڑنا, اور حتی تردونی علی الحوض, میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی, میں تمہیں وہاں سے مل جاؤں گا, میرے پاس آ جاؤں. یہ پورے انصار سے وعدہ کر کے گئے ہیں کہ سیاسی معاملات میں دخل نہیں دینا, خلافت راشدہ جیسے چلاتی ہے چلنے دیں. اسی لیے خلافت کی جب بحث ہوئی ہے تو خلفائے راشدین نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہاجروں کے لیے رکھا تھا. اگر صرف قرآن کو مان لیا جائے عقیدے میں کہ اور کئی عقیدہ ہم نے نہیں لینا, تو یہ حوض کوثر کا ذکر کہیں قرآن میں آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفصیلات بتائی ہیں کہیں آئی ہیں؟ اور آپ نے فرمایا میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوا ہوں گا اور کچھ لوگ آئیں گے اور میں خوشی سے کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں, یہ میرے امتی ہیں. وہ منافق لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے اور ان کے نفاق کی اطلاع اندر کی آپ کو نہیں ہو سکی. وہ منافق آئیں گے اور میں کہوں گا یہ میرے ساتھ رہے ہیں, اور فرشتے ماریں گے انہیں اور روزے کو سر سے ہٹا دیں گے اور کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدث بعدک, آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ کتنے بد کردار لوگ تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہوں گا سحقن سحقن, جہنم میں جاؤ, خدا کی لعنت برسے تم پہ, سحقن, تم میرے روزے کوثر سے محروم اٹھو, تم میرے پاس یہ کردار کرتے رہے. یہ سب کیا ہے؟ ان تمام عقیدوں کی بنیاد حدیث ہے. ہم انشاءاللہ اس پہ اور بھی بات کریں گے تفصیل. ایسے نہیں ہیں, آپ آتے ہیں علم کے لیے, سیکھنے کے لیے. اب ہم پہ تنقید کریں, ہم علمی گفتگو اور نظریہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں ہم غلط ہیں, کوئی حرج نہیں, بحث کر لیں, بات کر لیں. لیکن اگر آپ کو علم سے غرض نہیں ہے اور نہیں سمجھ میں آتی تو نفل پڑ جائے, کہیں اور چلے جائیے, اچھا کیا وقت ضائع کرنا ہے گا. تھوڑا اور ستھرا, اس لیے ہم اس پہ کافی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں کہ عقیدے کی بنیاد اگر صرف قرآن ہے تو اللہ کو مان لیا, رشتوں کو مان لیا, کتابوں کو مان لیا, آخرت کو مان لیا, تقدیر کو مان لیا. خود تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو بہت بات کر لیں تو اللہ نے 15ویں پاری کی پہلی آیت میں فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ, ہر عیب سے پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک بہت سے تھوڑے حصے میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصا, یہ مسجد اقصا بعد میں بنی, اس وقت تو تھی نہیں, اس لیے مستشرقین ملحدین اس پہ پکڑ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں مسجد اقصا تو بنی بعد میں ہے, یہ تمہارا قرآن کیا کہتا ہے مسجد اقصا, مسجد اقصا تو تھی ہی نہیں. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں نے خود گھڑا ہے, حقیقت میں مسجد اقصا اس وقت نہیں. مسجد اقصا اصل میں ایلیا کی مسجد ہے. ہم نے اس موضوع پہ کوئی ڈیڑھ ایک گھنٹہ تو بات کی ہے. امریکہ سے کسی نے اعتراض یہ بھیجا تھا کہ مسجد اقصا تو تھی نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے یہ لکھ دیا تھا, مسجد اقصا تو بعد میں بنی. ایلیا کی مسجد, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب گئے تھے بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے تو فرمایا مجھے ایلیا کی مسجد دکھاؤ. یہودیوں نے کہا یہ ہے ایلیا کی مسجد, فرمایا یہ نہیں, پھر دوسری جگہ لے گئے. ایلیا پیغمبر تھے اللہ کے, کہتے ہیں کہ الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ایلیا. اللہ کہتا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور الیاس ہمارے رسولوں میں سے ایک رسول تھے علیہ الصلوۃ والسلام. پھر ایک جگہ لے گئے, اسمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو مجھے مسجد ایلیا بتائی گئی ہے یہ وہ نہیں ہے, اور انہوں نے کہا مجھے دھوکہ نہ دو. تو یہودی پھر ایک جگہ لے گئے, پیخانے کھلے اور اندر گئے تو ہزاروں کے حساب سے ستون تھے. انہوں نے کہا یہ ہے وہ مسجد ایلیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائی تھی, اور مجھ سے فرمایا کہ تم جاؤ گے اور دیکھنا عمر, وہاں ہزاروں 4000 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس دن تھے جب مسجد ایلیا کھلی, اور سب نے جا کر وہاں نماز پڑھی. اللہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو رات کے کچھ حصے میں آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک دے گئی. اور اللہ نے فرمایا لنوریہ من آیاتنا, ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے لے گئے تھے تاکہ آپ دیکھیں ہماری نشانیاں. اور دوسری جگہ کہتا ہے نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, ہم نے ابراہیم کو اپنے ہونے کے دلائل فراہم کیے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم نے آسمانوں میں اور زمین میں اپنے ہونے کی نشانیاں دکھائیں کہ ابراہیم دیکھ یہ ہمارے کام. آگے اللہ نہیں بتاتا. ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ نہیں گئے, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آسمانوں میں ہوئی ہو, اور یہ سب ڈھکوسلے ہیں. قرآن سے ثابت کرو. کوئی قرآن سے اسے ثابت نہیں کر سکتا. معراج کا اتنا حصہ قرآن میں آیا ہے, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں پہ تشریف لے جانا, یہ پانچ نمازیں, یہ سب کچھ یہ اس سفر کا نتیجہ ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ عقیدہ میرا یہ ہے کہ معراج ہوئی تھی صرف مسجد اقصی تک اور باقی سب جھوٹ ہے, تو بھلا بتاؤ اس عقیدے کے لیے کہ یہ عقیدہ غلط ہے. ہم حدیث پہ ہی جائیں گے نا, اور حدیث کو جو مانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں صرف قرآن ہے باقی کچھ. یہ گمراہیاں ہیں. انشاءاللہ آئندہ چند جمعے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ بھی خطبے میں اشرہ مبشرہ کے نام آپ سنیں گے نا, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حویدہ بن جراح, عبد الرحمن بن عوف, طلحہ, زبیر, سعد رضی اللہ تعالی عنہم. یہ اشرہ مبشرہ جو جنت میں دس آدمی ہیں, یہ قرآن کی کس آیت میں آیا ہے؟ اہل سنہ کا عقیدہ ہے, اہل تشیع کے برعکس. کہ ہم کہتے ہیں یہ دس کے دس جنتی ہیں, وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے, مگر یہ دس کے قطعی جنتی ہونے کا عقیدہ آپ کا جو ہمارا, اس کی دلیل قرآن میں کہاں سے؟ انشاءاللہ اندازہ بات.